السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الجمعة، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سورہ جمعہ مدنی سورت ہے، دو رکوع ہیں اور 11 آیات. ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے، اسلامی نام. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ سورت نازل ہوئی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ غزوہ خیبر جب ہوا تھا اسی وقت وہ ایمان لائے تھے، اور صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ یہ، یعنی 7 ہجری کے آس پاس کا واقعہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 ہجری کے آس پاس کا نازل ہوا سورہ ہے. اس کے بارے میں ایک اور بات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ جمعہ کے جو 2 رکو ہیں اس میں ایک رکو جو بعد والا رکو ہے وہ پہلے نازل ہو چکا تھا، یعنی ہجرت کے فوراً بعد، ہو سکتا ہے پہلی ہجری میں یا اس کے آس پاس یا دوسری ہجری میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جمعہ کے جو فرائض تھے، یعنی جمعہ کیسے قائم کیا جائے، کیسے پڑھا جائے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی 5ویں دن آپ نے جمعہ پڑھا دیا تھا. اور جو پہلا رکو ہے جو ابھی ہم تلاوت کریں گے جس کی، تو یہ پہلا رکو 7 ہجری کے آس پاس نازل ہوا. تو دیکھا جائے تو نزول کے اعتبار سے دونوں آگے پیچھے ہیں، لیکن ترتیب اس کی اس طرح سے رکھی گئی ہے کہ جو بعد والا رکو ہے اس کو پہلے رکھا گیا قرآن میں، اور جو پہلے نازل ہونے والا رکو تھا اس کو بعد میں رکھا گیا. کیونکہ آیات سے ہی یہ بات پتہ چل جاتی ہے، کیونکہ جمعہ کے بارے میں جو آیات ہمیں ملتی ہیں آخری رکو میں، سیکنڈ رکو میں، اس میں جمعہ کے آداب بتائے گئے ہیں. اب یہاں پر جو سورت کا آغاز ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہم کو ملتا ہے، اور ہر جگہ جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے تقریباً آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ضرور ملیں گی، اور خصوصاً آیت کے اختتام پر 2 صفات ضرور ہوتی ہیں، غفور الرحیم، غفور الحلیم، تواب الرحیم، اس طرح کی صفات آپ دیکھیں گے، آپ کو ہمیشہ ملے گی. لیکن سبحان اللہ، یہاں پر سورہ جمعہ میں یہاں پر ایک ساتھ اللہ سبحان تعالیٰ کے 4 اسماء بیان ہوئے ہیں، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، سبحان اللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلا سورہ جو سورہ صف ہم نے پڑھا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد بتایا گیا تھا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ اس دین کو غالب کر دیں تمام ادیان پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد بتایا گیا تھا کہ آپ کو کام کیا کرنا ہے، آپ کیا کام کریں گے. اور یہاں پر طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر دین کو غالب کرنا ہے، دین کو ایک وے آف لائف کے آپ کو رائج کرنا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، اور پھر پوری دنیا میں، کیونکہ آپ تمام انسانیت کے لیے نبی تھے، تو اس کے لیے پھر آپ کو کام کیا کرنا ہوگا، وہ پروسیس کیا ہوگا، وہ طریقہ کار کیا ہوگا، کیا وہ میتھڈالوجی ہوگی جس کی بنا پر آپ اس دین کو غالب کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو جو لوگوں کو تیار کرنا ہوگا، تو کس طرح سے آپ لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک اکیلے سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. تو اسی بنا پر یہاں پر وہ طریقہ کار بتایا گیا جو آیت نمبر 2 ہے. تو بیسیکلی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ بتایا گیا کہ آپ کو کس طریقے سے کام کرنا ہے، یعنی آپ کو جو بھیجنے کا مقصد تھا کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کر دیں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت تھی، لوگوں کی ضرورت تھی، تو آپ وہ لوگوں کو کیسے تیار کریں گے، کیسے ان کا مزاج بنائیں گے، کیسے ان کی تربیت کریں گے، کیسے ان کا تزکیہ کریں گے، تو یہ ساری باتیں وہ طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب طریقہ بتایا گیا، اگر اس پورے سورے کا ہم عمومی طور پر مطالعہ کریں، یعنی پچھلے سورہ صف میں بتایا گیا تھا کہ آپ کو اس دین کو غالب کرنا ہے تمام ادیان پر، اور یہاں پر وہ طریقہ کار بتایا گیا کہ آپ کس طریقے سے یہ کام کریں گے اور کس طریقے سے یہ کام پاسبل ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس سورے کو ہم تین حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس میں غور و فکر کریں، اگر ہم تدبر کریں سورہ جمعہ میں، تو اس میں بہت ہی اہم ہم کو بات ملتی ہے، بہت زیادہ اہم۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے ہم ادھر اختتام کی طرف آ رہے ہیں، قرآن ہمارا تکمیل تک پہنچنے والا ہے الحمدللہ، شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ سورہ جمعہ میں دیکھیں اور غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اقتدار اسی کا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی کا یہ کام تھا، اس کا فیصلہ تھا کہ اس نے رسول بھیجا تم میں، اور وہ تمہیں اس طریقے کار سے تمہاری تعلیم، تمہیں تعلیم دے گا، تمہارا تزکیہ کرے گا، اور تمہیں یہ باتیں سکھائے گا۔ اور اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، وہ آخرین کا لفظ آیا اس میں، اور آخرین بعد میں آنے والے دوسرے لوگ یا کچھ اور لوگ، سم ادرس، ان کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور پھر خاص طور سے اس میں ایک اس طبقے کی بات کی گئی ہے، اس قوم کی بات کی گئی ہے کہ جن کو کتاب کا حامل بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، جس کام کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا تھا انہوں نے وہ کام صحیح سے انجام نہیں دیا، لہٰذا ان کی مثال یہاں پر ایک گدھے سے دی گئی ہے کہ ایک گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ اور ہمیں بتایا گیا کہ قومیں جب اس طرح سے تنزل کی طرف جاتی ہیں، قومیں جب بدحالی کا شکار ہوتی ہیں اور ان کے اندر جب تکبر آ جاتا ہے، تو پھر وہ کوئی کام کی نہیں رہتی۔ تو ایکچولی امت مسلمہ کو جو تیار کیا جا رہا تھا، جو پروسیس تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے امت مسلمہ کی تعمیر اور تربیت کے لیے، تو ایکچولی وہ تعمیر اور تربیت میں یہ بات بھی بتانی موجود تھی، وہ بنیادی بات موجود تھی کہ کیسے قسم کے افراد تیار کرنے ہیں، کیسے قسم کا معاشرہ ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے جو ان برائیوں سے پاک ہوں گے جو کہ پہلے گزر چکے ہیں، جیسے کہ یہود اور نصارہ، کہ ان کو کتاب کا حامل بنایا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ اور پھر اس میں تیسری بات بتائی گئی ہے کہ اگر تمہیں اپنے اس منصب پر فائز رہنا ہے، جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اور جس طریقے سے آپ نے یہ کام انجام دیا، تمہیں وہی طریقے پر قائم رہنا ہے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا کہ جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، اس کی تمہیں پابندی کرنی ہوگی، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے تمہیں رکنا پڑے گا۔ اور اس میں سب سے پہلی جو بات بتائی گئی، یعنی اس سورے کے اختتام پر جو بات لائی گئی کہ جب تمہیں نماز کا حکم دیا جائے یا جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو تم فوراً آ جاؤ۔ ہاں، نماز جب ہو جائے تو پھر تم جو چاہے، جو تمہارے لیے جائز قرار دیے گئے ہیں کام، چاہے وہ بزنس ہو، تمہارے پرسنل فائدے کی چیزیں ہوں، باتیں ہوں، تم وہ سب کر سکتے ہو، لیکن پہلے جو مین تمہیں جس حکم پر عمل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں نماز جمعہ کے لیے یا نمازوں کے لیے جب بھی بلایا جائے تو تمہیں فوراً آنا ہے، لبیک کہنا ہے۔ اور پھر پچھلے سورے میں، سورہ صف میں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں گیا ہے، اور یہاں پر وہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر سورہ صف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں تھا کہ کون ہے جو میرا مددگار بنے، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا گیا تھا ہمیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے، تو حواریوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو ایکچولی یہاں پر سورہ جمعہ سے اس کا اگر ہم ریلیشن قائم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہر نبی کے ساتھی ہوتے ہیں، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حواری تھے، ساتھی تھے، جن کی وجہ سے یہ پیغام آج دنیا تک پہنچا۔ آج ہم جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہے، یہ سب صحابہ کرام کی محنت ہے، اصل میں یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے، اگر وہ یہ دین کو ہم تک نہ پہنچاتے، وہ پھیل نہ جاتے اس دین کو لے کر، تو آج یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ تو ایکچولی اس میں بتایا گیا ہے کہ دونوں صورتوں کی اگر ہم نسبت دیکھیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کا تعلق دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیے جانے کے بعد بھی وہ کام انجام دیتے رہے، اور وہ صرف چند لوگ تھے، 12 لوگ، تو جس طرح سے انہوں نے وہ کام کیا، آج آپ دیکھیں کہ آج یہ کام ہمارے ذمے ہے۔ لوگ چند ہوتے ہیں، اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے دراصل جو کہ کمیٹڈ لوگ ہوں، جن کے اندر استقامت ہو، جن کے اندر مداومت ہو، نہ کہ مداہنت، یعنی دوام ہو، ہمیشہ کام کرنے والے لوگ، مستقل مزاج سے کام کرنے والے لوگ. اور مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ کمپرمائز کر لینا، بس جو ہو رہے ہیں حالت اس پر اس کو قبول کر کے بیٹھ جانا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے. اسلام کو ایسے لوگ درکار نہیں ہیں. کبھی بھی اسلام کی جو عمارت ہے وہ ایسے لوگوں کی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتی جو کہ خام مال ہوں، دیکھا جائے تو جن کے اندر کوئی مستقل مزاجی، کوئی استقامت نہ ہو. اس کے لیے، اسلام کی عمارت کے لیے ایسے لوگ چاہیے، ایسے لوگ درکار ہیں جو پختہ کار ہوں، جو اپنے ارادوں میں پکے ہوں، جو اپنے دھن کے اور لگن میں پکے ہوں، جن کو اگر ایک بار دھن لگ جائے تو پھر وہ کوئی اپنے ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے وہ اس کو چھوڑنے والے نہ ہوں. تو ایسے لوگ درکار ہیں دراصل اسلام کو. تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان آیت کا مطالعہ کیجئے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اب اور مزید تفسیر کی طرف آنے سے پہلے، تھوڑا سا جو علماء کرام نے اس کو نسبت دی ہے، پہلی آیت کو اور دوسری آیت کو ایک دوسرے سے، وہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے قرآن کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے، اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے، کہ کس طرح سے ایک طرح سے ایکچولی قرآن میں غور و فکر تدبر ہے یہ. کہ آپ دیکھیں کہ کچھ صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں سبحا سے شروع ہو رہی ہیں، یسبحو سبحا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی اس قابل کے ہر کوئی اس کی تعریف بیان کرتا رہے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں مکمل نہ ہوں، کمپلیٹ نہ ہوں. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو زمین اور آسمان میں ہے. الملک بادشاہ ہے، القدوس نہایت ہی پاکیزہ، العزیز نہایت زبردست، الحکیم نہایت حکمت والا. هو الذی، وہی ہے جس نے، بعث مبعوث کیا، فی الامیین امیوں میں سے، رسولا ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو تلاوت کرتا ہے وہ، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، ویزکیہم اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، ویعلمہم الکتاب اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، وانکانو من قبل لفی ضلال مبین اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اب یہاں پر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو جو لنگوسٹک میریکل کہتے ہیں، کہ الفاظ میں کس طرح سے معجزات پائے جاتے ہیں قرآن کے، کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف بیان ہے الملک، ہر قسم کی اتھارٹی، ہر قسم کی بادشاہت، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اور یہاں پر جو اللہ تعالی چونکہ اقتدار اسی کا ہے، مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، آقا وہی ہے، بادشاہ حقیقی وہی ہے، تو کمپلیٹ اقتدار، کمپلیٹ ہولڈ اسی کا ہے، وہ ملک ہے. پھر یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ بادشاہ کی جو نشانی ہوتی ہے، بادشاہ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ وہ اپنی نشانی سے پہچانا جاتا ہے. جیسے ہم کسی کنگڈم کا نشان دیکھتے ہیں نا، کوئی فلیگ پر نشان دیکھتے ہیں، اچھا ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں ملک کا فلیگ ہے، یا یہ فلاں ملک کی چیزیں. جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں پر بھی آپ کو ایفل ٹاور نظر آئے تو آپ کہیں کہ اچھا یہ فرانس کا ہے. اگر کہیں آپ کو اسٹیچو نظر آتا ہے تو آپ کہیں کہ اچھا یہ امریکہ کا اسٹیچو ہے. پھر اگر آپ کو کہیں تاج محل نظر آتا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اچھا یہ انڈیا کا ہے. تو کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جسے وہ ملک، وہ لوگ پہچانے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ بادشاہ حقیقی ہے، اور بادشاہ اپنی نشانی سے پہچانا جاتا ہے، جیسے کہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، یہ اللہ تعالیٰ کے انڈر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا کام بجا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سائن ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہے، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ آیات، قرآن ہے. تو ویسے تو چاند اور سورج یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، لیکن قرآن جو کہ پڑھ کر سنایا ہے اللہ کے رسول نے، یہ وہ بادشاہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو ایکچولی وہ بادشاہ کی بادشاہت کی نشانی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، کہ وہ بادشاہ حقیقی ہے. تو یتلو علیہم، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ کہ اس بادشاہ کی نشانی کو وہ پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا نا، یہ قرآن ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے رسول سے ہم نے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوا. تو اس بادشاہ کی نشانی کو کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول. یہ نسبت ہوئی الملک سے. تو اللہ تعالیٰ کے نام اس میں چار بیان ہوئے، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کام کیا بتائے گئے ہیں، چار کام بتائے گئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہم، یعنی اس بادشاہ حقیقی کی آیات تلاوت کرنا، اس کی نشانیاں بتانا، تو صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرنا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سب کچھ بتایا، ہمیں یہ تعلیم ہمیں آپ ہی نے دی کہ اصل بادشاہ، اصل مالک کون ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا دوسرا کام کیا ہے، وہ یزکیہم، تزکیہ کرنا، اور اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہم دوسرا نام آپ دیکھیں کہ القدوس، ہر قسم کی پاکیزگی، ہر چیز سے مبرہ، ہر نقص سے عیب، ہر عیب سے نقص سے آزاد اور پاک. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکیزگی یہاں بیان ہوئی ہے کہ القدوس وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے، تو تمام عیبوں سے پاک، دا الٹیمیٹ پیور، یعنی ایسا پاک کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. اور یہاں پر اللہ کے رسول کا کام بھی کیا بتایا کہ دوسرا کام کیا ہے اللہ کے رسول کا، وہ یزکیہم، اللہ کے رسول بھی کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنا کر ان کی پاکیزگی کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں پاکیزہ کرتے ہیں، ان کی ظاہری اور باطنی جو گندگی ہے اس کو دور کرتے ہیں، جو شرک اور بتوں کی گندگی تھی اس سے آپ نے لوگوں کو پاک کیا، جو لوگوں کے دلوں کے اندر کینہ، بغض، حسد یا جو بھی برائیاں تھیں، ظاہری اور باطنی برائیاں، ان سب کو اللہ کے رسول نے پاک کیا، تزکیہ کیا. تو اس بادشاہ حقیقی کا جو نام ہے، جو اس کے اسماء ہیں، الاسماء، جس میں قدوس آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، تو وہی کام، وہی طریقہ، وہی میتھڈالوجی اللہ تعالیٰ نے دی جو کہ اس کے اسماء ہیں، اس کے نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی ہر قسم کی برائی سے پاک ہوں، کینے سے، بغض سے، حسد سے، شرک کی اور بتوں کی گندگیوں سے پاک ہو. تو لہٰذا اللہ کے رسول کا کام کیا ہے، تزکیہ کرنا. تیسرا نام اللہ تعالیٰ کا العزیز، زبردست، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ہر چیز اس کے ہولڈ میں ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، وہ زبردست ہے، عزیز ہے، وہ مکمل اقتدار اسی کا ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی کیا بتایا گیا، وہ یعلمہم الکتاب، اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، اس زبردست رب کی جس کا اقتدار ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول نے تعلیم دی. تو اللہ کے رسول کا کام بھی کیا تھا کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور کتاب سے مراد ایکچولی فرائض بھی ہیں، کیونکہ کتاب جو کتب لکھنا کہتے ہیں فرض چیزوں کو، جو اہم ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں انہیں کو لکھا جاتا ہے نا، اور جیسے کہ ہم کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، تو اس میں بھی کتبہ کے معنی کیا آ رہے ہیں، فرض. تو اس زبردست جو کہ قوت والا ہے، جو مکمل اقتدار والا ہے، جو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہمارا رب جو عزیز، اس کی صفت ہے، العزیز ہے وہ، تو اس العزیز کے فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس نے کیا چیزیں تم پر فرض کی ہیں، اس نے کیا چیزیں تم پر عائد کی ہیں، کیا پابندیاں عائد کی ہیں. تو وہ یعلمہم الکتاب، اس کتاب میں جو یعنی اس کتاب میں جو فرائض کی تعلیم ہے، جو باتیں ہیں، جو فرض کیے گئے ہم پر کام، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں. یہ بھی اللہ کے رسول کا کام ہے. تو آپ نے ہمیں بتایا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے نا، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، ورنہ ہم کیسے جانتے تھے. اب اگر کتیبہ پڑھا جاتا تو اگر عام لوگ کتیبہ کو پڑھتے تو اچھا لکھ دیے گئے تم پر روزے، تو اس سے تھوڑی پتہ چلتا کہ اچھا ہم کو روزے رکھنے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا کہ اچھا کتیبہ کا مطلب ہے کہ تم پر فرض کیے گئے روزے. ٹھیک ہے، تو یہ اس زبردست کی طرف سے، اس زبردست بادشاہ حقیقی کی طرف سے جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں، اس کو کس نے ہمیں بتایا، ان فرائض کو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا. تو اللہ کے رسول کا تیسرا کام کیا تھا، وہ یعلمہم الکتاب، آپ فرائض کی تعلیم دیتے ہیں، جو فرائض ہمیں وہ بتاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں آج ہم کو فرائض معلوم نہ ہوتے تو ہم تو سب اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے نا، اور پھر سوچے کہ اگر آج ہم فرائض کی پابندی نہ کرتے تو کل قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوتا، ہم کہاں جاتے، کس کی پناہ حاصل کرتے، وہاں تو کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا. تو یہ فرائض کی تعلیم دینے والے ہمیں کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چوتھی صفت بتائی گئی، الحکیم، حکمت والا. اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ایکچولی وہ ظاہری ہوتا ہے، اور جو حکمت ہوتی ہے وہ اس کا نظر نہ آنے والا پارٹ ہوتا ہے، اس کے جو فائدے ہیں، جو باطنی فائدے ہیں، وہ حکمت ہے، اور جو اس کی ظاہری شکل ہے وہ حکم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی کیا ہے، والحکمہ، کہ آپ کیا کرتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو حکمت سکھاتے ہیں. اور بعض مفسرین اور بعض محدثین نے اس سے مراد اچھلے حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لی ہیں، کہ آپ وسلم کی احادیث کو حکمت کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پہلی آیت کا دوسری آیت سے کنیکشن ہے، کس طرح سے پہلی آیت دوسری آیت سے ریلیٹ ہو رہی ہے، اور کس طرح سے نسبت ہے دونوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں بتائی ہیں تو وہی سیم کام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بتائے ہیں، وہی چار کام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بیسیکلی اللہ کے رسول کو یہ چار کام کرنے تھے۔ یہ میتھڈالوجی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی بنیاد پر آپ نے ایک صحیح مسلم معاشرہ قائم کیا۔ پھر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی، پہلی آیت کی، کہ اکثر قرآن میں دو صفات آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، جب آیت کا اختتام ہوتا ہے تو دو صفات آتی ہیں، غفور الرحیم، غفور الحلیم، تواب الرحیم، اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن یہاں پر مسلسل چار ہیں۔ سبحان اللہ، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، تو اللہ تعالیٰ کی چار ایک ساتھ، وہ بھی اتنی بہترین یہاں پر صفات اور اس کے اسماء بیان ہوئے ہیں، تو آپ سوچیں کہ سبحان اللہ یہ کتنی اہم آیت ہے، اور کتنی اہم اس کے بعد بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات، اپنے اسماء بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کی بعثت کا مقصد بتا رہا ہے کہ اس رسول کو ہم نے کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا۔ اور پھر اس میں آیت نمبر 3 میں جو بات آئی ہے، وآخرین منہم لما يلحق بهم وهو العزیز الحکیم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم، وآخرین منہم لما يلحق بهم وآخرین منہم لما يلحق بهم وهو العزیز الحکیم، اور وہ دوسرے جو ابھی نہیں آئے یا آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ ان کے لیے بھی مبعوث کیے گئے ہیں۔ اور ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ آخرین منہم لما يلحق بهم، اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، یہ کن کے بارے میں ہے یہ آیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یمن کے بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ بعد میں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ آپ کی جو نبوت تھی وہ صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے علاقے کے لیے تھی اور ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ عزیز ہے، اقتدار والا ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا اور عظمت والا ہے۔ تو ایکچولی امیین کا بھی لفظ آیا ہے اس میں، امیین، امی سے نکلا ہے لفظ، الف میم میم، ام ماں کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی امی کہا جاتا ہے، اور یہ امی کا جو لفظ ہے وہ اہل کتاب کے مقابلے میں ان لوگوں کے لیے آتا ہے جن کو کتاب نہ ملی ہو، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں، قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اہل کتاب سے اور امیوں سے بھی، اسلمتم، کہ تم مسلمان ہوتے ہو۔ تو اس سے یہاں پر اہل کتاب کے مقابلے میں امی ان لوگوں کو کہا گیا جن کو کتاب نہیں دی گئی تھی، اور امی کا مطلب یہ نہ سمجھے آپ کہ امی دراصل کسی کی بے عزتی کی جا رہی ہے یا کسی کو کمتر کہا جا رہا ہے اس لیے امی کہا گیا، نہیں، ایکچولی ہم نے اس کو غلط مطلب سمجھ لیا، کیونکہ یہود اس کو اسی طرح سے سمجھتے تھے۔ امین دراصل ایسے انسان کو یا ایسی قوم کو کہا گیا ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی تعلیم نہ حاصل کی ہو، یعنی جو مروجہ تعلیم کے آج کل طریقے ہیں یا اس زمانے میں بھی تھے، جیسے مدرسوں میں یا آج کل یونیورسٹیز میں یا اسکولس میں جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے، تو وہ طریقے سے تعلیم حاصل نہ کی ہو، ان کو امی کہا جاتا ہے، یا جو مروجہ ذرائع آج کل رائج ہیں یا پہلے زمانے میں بھی رائج تھے، اس طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل نہ کی، ان کو امی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم میں ایک نبی بھیجا جو خود بھی امی تھے، اور امیوں ہی میں جو کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، یعنی جنہوں نے کسی اسکول میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کی تھی، ان لیٹرڈ پروفٹ یا ان لیٹرڈ لوگ۔ دیکھیں، الٹریٹ الگ ہے اور ان پڑھ، ان لیٹرڈ الگ ہے۔ ان پڑھ ہونا کوئی بری بات نہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اسکول کی شکل تک نہیں دیکھتے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ بصیرت والے ہوتے ہیں، بہت اچھا ان کا فہم ہوتا ہے، بہت اچھی ان کی سوچ ہوتی ہے، اور بہت اچھے اخلاق کے مالک بھی ہوتے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ بلکہ آپ خود دیکھیں کہ جو بھی ہمارے نانی دادی، ہمارے پہلے کے لوگ تھے، ہمارے آبا اور اجداد، کیا انہوں نے کسی اسکولس کی، کالج کی، یونیورسٹیز کی شکل دیکھی تھی بھلا؟ لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے جو یہ بڑے لوگ تھے، دادی نانی، ان کے اندر کتنا فہم تھا، کتنی بصیرت تھی، ان کے تجربات کتنے بہترین تھے، ان کی باتیں کتنی اچھی ہوتی تھی۔ جو اخلاق ہمارے نانی دادی یا ہمارے بڑے بزرگوں نے ہم کو سکھایا, آج کے اسکول میں وہ اخلاق سکھائے جاتے ہیں بھلا؟ تو الٹریٹ ہونا الگ بات ہے اور ان پڑھ ہونا الگ بات ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں, تو اسکول جانے سے یا وہ جو مروجہ طریقے رائج ہیں آج کل پڑھائی کے, صرف وہ اس کی شکل دیکھ لینا اور ہر سال پاس ہوتے رہنا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص سامنے والا بالکل ہی پرفیکٹ ہو گیا ہو اور وہ فہم اور بصیرت بھی اس کی بہت بہترین ہو. نہیں, بعض اوقات اسکول میں جا کر بھی لوگ جاہل کے جاہل ہی رہ جاتے ہیں, اور بعض اوقات لوگ اسکول کی شکل نہیں دیکھتے لیکن ماشاءاللہ ان کے اندر بہت اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں, بہت اچھی ان کی بصیرت ہوتی ہے, فہم ہوتا ہے. تو یہاں پر اصل میں یہ خامی کے طور پر نہیں بتایا گیا, یہ خامی کے طور پر نہیں کہا گیا کہ یہ امیین میں ایک رسول بھیجا جو بس ماں کے پیٹ سے جو وہ علم لے کر آیا ہو, جو اس نے بس سیکھا تھا ماں کے پیٹ سے, اس نے کسی اسکول میں یا مدرسے میں کسی استاد کے ہاتھ نیچے بیٹھ کر اس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو, اس کو امی کہا جاتا ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی قوم کی توہین کا قطعی کوئی سوال نہیں ہوتا, بلکہ ایک طرح سے اس میں تو کمال ہے کہ آپ نے بغیر پڑھے لکھے, بغیر کسی اسکول کی شکل دیکھے, بغیر کسی استاد کے آگے بیٹھے, آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ ترین مرتبے پر تھے. آپ کے الفاظ ایسے لگتے ہیں جیسے گویا کہ موتیوں جو کسی نے بکھیر دیے ہوں, اتنے پرفیکٹ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے. آپ کا اخلاق, آپ کے آداب, آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, آپ کے بات کرنے کا انداز, آپ کی مسکراہٹ, کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی ایسے کام نہیں کر سکتا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھی, سبحان اللہ. تو یہ تو کمال ہے آپ کا, اور یہ معجزہ ایکچولی دیکھا جائے تو یہ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ آپ بغیر پڑھے لکھے تھے لیکن آپ نے وہ کلام سب کو پڑھ کر سنایا, سبحان اللہ. تو وہ یہ آپ کا کمال ہے کہ وہ جو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو سب کا عالم بنا دیا, معلم بنا دیا, آپ معلم تھے سب کے. اور اگر ہم عربوں کو امین کہیں تو اس میں بھی کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے, کوئی بے عزتی کا پہلو نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا, عربوں کو چنا, بالکل وہ کلین سلیٹ تھے, یعنی وہ اس طرح سے تھے, ان خام مال آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, تو وہ کلین سلیٹ تھے, بالکل ان کے ذہن پر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو چنا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اجمیوں کو بھی چن سکتا تھا, رومنس کو چن سکتا تھا, ایرانین کو چن سکتا تھا, کیونکہ اس زمانے کے وہ کافی پڑھے لکھے اور کافی سویلائزڈ قومیں تھیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عربوں کو چنا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, اگر اللہ تعالیٰ رومنس کو یا پرشین کو چن لیتا تو آلریڈی ان کے ذہنوں پر اتنے نقش و نگار بنے ہوئے تھے, اب ان کو مٹایا جاتا اور پھر نئے سرے سے تعلیم دی جاتی تو پتہ نہیں وہ کیا کچھ مٹا پاتے اور کیا کچھ چھوڑ دیتے, اور دین ایک عجیب قسم کا ملغوبہ بن جاتا اور رنگ برنگ کی چیزیں اس میں آ جاتی. جیسے کہ ہندوستان میں جب دین پہنچا تو ہم سب جانتے کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے پرانے طریقے بھی رہنے دیے اور دین بھی قبول کر لیا اسلام. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی کیا شکل و صورت بنی ہوئی ہے ہمارے ممالک میں. تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو خاص اس لیے چنا کہ وہ بالکل خالص سلیٹ تھے, خالی ذہن تھے, اور جب یہ دین وہاں پر پہنچا تو انہوں نے اس کو پوری طریقے سے اڈاپٹ کر لیا, پوری طریقے سے اپنے اندر انہوں نے اس کو انگرین کر لیا, تو وہ خالص دین بس بچا سمجھے الحمدللہ. اگر اللہ تعالیٰ کہیں اور یہ بھیجتا جو کہ پہلے سے کچھ لوگ ان کے پاس تعلیمات موجود تھیں تو وہ دین کا ملغوبہ بنا دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو مکس کر دیتے تھے اور حق نہ ادا کرتے تھے. تو یہ تو امی تھے, کلین تھے بالکل, یہ بہترین را مٹیریل تھے. جب ان پر کام کیا گیا جو کلین سلیٹ کی مانند تھے تو پوری طرح سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا, پوری عرب کی قوم دنیا کی امام بن گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سائنس پڑھا دی دنیا کو, کیا کچھ نہیں دیا لوگوں نے ان لوگوں نے دنیا کو, عرب لوگوں نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی وجہ سے جب ان کو ترقی ملی تو پوری دنیا کو انہوں نے بہت ساری چیزیں سکھائیں, یہ قوم دنیا کی امام بن گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین فطرت کے حامل تھے, روح کے اعتبار سے روشن ترین, منور ترین آپ کی روح تھی, سبحان اللہ. اور عقل کے اعتبار سے بلند ترین عقل, بیدار عقل, جینیس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے اندر ساری وہ کوالٹیز موجود تھی الحمدللہ, آپ کے پاس ساری وہ فیکلٹیز موجود تھی, بس ایک وہ فارمل ایجوکیشن کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ نہیں تھا, بس وہ طریقے سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی. تو یہ ایک نارمل بات ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اسکول جا کر بھی الٹریٹ رہ جاتے ہیں اور بعض لوگ اسکول نہ جا کر بھی اچھے خاصے ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں. تو یہ لفظ دراصل بے عزتی کے لیے نہیں استعمال کیا گیا جو امیین ہیں, بلکہ یہ اس زمانے میں یہ لفظ اہل کتاب کے مقابلے میں استعمال کیا گیا جن کو کتاب نہیں دی گئی تھی. لیکن یہودیوں نے کیا کیا, یہ امیین کا لفظ یہودیوں نے اس کو بہت غلط طریقے سے استعمال کیا، انہوں نے بے عزتی کا لفظ اس کو بنا دیا اور وہ اپنے آپ کو لٹریٹ سمجھتے تھے، زوم اور غرور اور تکبر میں مبتلا تھے اور باقی سب لوگوں کو وہ جاہل اور ان پڑھ سمجھتے تھے۔ گمار، کمتر، امی لفظ وہ استعمال کرتے تھے غیر یہودیوں کے لیے اور ان کو نفرت اور حکارت اور ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ سویلائز کے مقابلے میں باربیرین استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ انسان تو صرف یہودی ہیں، باقی یہ امی تو صرف انسان نما حیوان ہیں۔ ایکچولی ان کو تو انسانی کو جو حقوق حاصل ہے وہ ان کو حاصل ہونے ہی نہیں چاہیے، ان کا تصور تھا، یہود کا تصور تھا۔ تو اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ان کی بات کی جا رہی ہے، ان سے مراد خاص طور سے وہ عرب کے لوگ ہیں۔ اب آج جو امت مسلمہ ہے ہمارے سامنے، شروع سے آخر تک اس کا ایک حصہ امیین پر مشتمل ہے۔ یہ بات آپ لوگ خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ آپ دیکھیں کہ اصل جو کام کیا وہ امیین نے کیا، بعد میں جو آنے والے تھے ٹھیک ہے انہوں نے بھی کام کیے، لیکن اصل کام امیین نے کیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حصہ آخرین پر مشتمل ہے، جو کہ ابھی ہم نے آخرین کا لفظ پڑھا نا، تو آخرین کا جو مطلب ہوتا ہے سم ادرس، دوسرے، آخرین ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آخری، لیکن آخرین کا مطلب ہوتا ہے خواہ پر فتح ہے، تو مطلب وہ کوئی اور، دوسرے لوگ۔ تو امت مسلمہ کے دو حصے ہوئے، ایک حصہ وہ خود جن کی تربیت اللہ کے رسول نے کی، اللہ کے رسول نے خود ان کے اوپر تبلیغ کی، ان کو خود اپنی زبان سے یہ مبارک پیغام پہنچایا، ان کی تربیت کی اور ان کو اپنی زبان سے خود دعوت دی اور ان کے اوپر تبلیغ کی۔ اور یہ یہود جو کہ اتنا گھٹیا سمجھا کرتے تھے امیوں کو، انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیوں کے بارے میں تو ہم پر کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں، جیسا چاہے ہم کریں، ہے نا، یاد ہوگا آپ کو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا۔ وہ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی امیوں کی گری پڑی چیز ہو تو وہ اٹھا لو، وہ ہماری اپنی ہو گئی، اور اگر ہماری چیز گری پڑی ہوگی تو وہ ان کو لوٹانا پڑے گا۔ یعنی یہ انہوں نے خود سے ایسے قانون بنا رکھے تھے یہودیوں نے۔ تو بہرحال، تو جتنا انہوں نے حقیر سمجھا ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے نا آپ، کہ جن کو وہ حقیر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا، بہت بڑا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہی ہے جس نے مبعوث کیا امیوں ہی میں سے ایک رسول، خود انہی میں سے، کہ جسے تم حقیر سمجھتے ہو اب تمہاری قسمتیں اسی ایک قوم کے ایک شخص سے وابستہ ہو گئی ہیں، اگر تم اس شخص کو، اس نبی کو اپنا رہنما بناؤ گے تو نجات پاؤ گے، ورنہ نجات تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا امتحان تھا دیکھا جائے تو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیوں کو خود یہ قرآن پہنچایا اپنی زبان سے، اور عربی میں ہی قرآن نازل ہوا، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام بہت ہی لگن، بہت محنت اور بہت جانفشانی سے پوری دنیا تک پہنچا دیا، ذمہ داری کے ساتھ۔ اسلام کے اولین مبلغ عرب تھے، امی، یعنی یہ مسلمان امت کا جو مین پارٹ تھے، مین حصہ تھے، وہ یہ امی لوگ تھے۔ امت مسلمہ کا پرائمری بیسک سورس یہ امیین تھے، نیکولس آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، جو قرار پائے۔ اور یہ جو آخرین ہیں یہ سم ادر، کچھ اور لوگ۔ تو امیین صرف عرب ہیں، اور آخرین میں ساری دنیا کے لوگ آ جاتے ہیں، ایرانی، تاتاری، سلجوکی، ایرانی، ترکی، ہندی، تاتاری، مصری، سب آ جاتے ہیں اس میں۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر آخرین کے لفظ سے کیا گیا ہے؟ تو آپ نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان سریا ستارے کی بلندی پر بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ وہاں سے بھی اس کو لے آئیں گے، یعنی اجمی لوگوں کا ذکر ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، یمن کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جیسے ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے حدیث پڑھی۔ تو ایکچولی یہاں پر سلمان فارسی ابو موسیٰ شری کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف یہ ایرانی اور یمنی ہی نہیں، اس کا مطلب تھا کہ اجمی لوگ، یعنی غیر عرب، امیین سے ہٹ کر جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں ذکر ہے کہ باہر کے لوگ آ کر پھر اسلام قبول کریں گے، یا ان کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ وہ اسلام کو قبول کرتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم ان آیتوں کو تھوڑا سا مجموعی طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا اور کیوں آپ کو بھیجا گیا۔ جیسے کہ سورۃ صف میں ہم نے پڑھا تھا، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، تاکہ وہ اسلام کو غالب کر دیں، دوسرے تمام جو ویز آف لائف ہیں اس پر اسلام غالب آ جائے، یہ مقصد تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ مقصد کتنا اعلیٰ، کتنا قیمتی۔ جیسا مقصد تھا جتنا قیمتی اور جتنا اعلیٰ، اس کے لیے ویسے ہی لوگ چاہیے، ویسے لوگ درکار ہیں، ہیومن ریسورس چاہیے۔ اب یہ مقصد حاصل کیسے ہوگا؟ ایک انسان کے کرنے کا کام تو ہو نہیں سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس سورے میں بتایا گیا ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے جو چیز آپ کو درکار ہے اس کے لیے لوگ چاہیے ہوگا آپ کو، تو وہ لوگ آپ کیسے تیار کریں؟ تو اب یہاں پر سورہ جمعہ میں وہ چیز بتا دی گئی، وہ بات بتا دی گئی کہ یہ ہیومن ریسورسز جو آپ کو درکار ہے، چاہیے، تو آپ یہ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، یہ ٹیم کیسے تیار ہو سکتی ہے، کیسے لوگ تیار ہو سکتے ہیں، کیسے لوگ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ سارے ریسورسز میں آج بھی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ قیمتی جو کام ہے وہ یہی ہیومن ریسورسز کا کام ہے، یعنی لوگوں کو بنانا، لوگوں کو تیار کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا۔ کیونکہ آپ دیکھیں، افراد ہوں گے تو کام ہوگا نا، اگر افراد ہی نہیں ہوں گے تو کام کیسے ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میتھڈالوجی اختیار کی، جس کا یہاں پر ذکر ہے، یہ جو چار طریقے سے آپ نے کام کیا، لوگوں کو بنانے کا، لوگوں کو تیار کرنے کا، ذہن سازی کا، اور ان کو ڈیولپ کرنے کا، تو یہاں پر وہ چار طریقے بتائے گئے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ عرب کے جو لوگ جو بالکل بغیر پڑھے لکھے تھے، ان کو باہر کی دنیا کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، آپ نے ان عربوں کو کیسے نکھار دیا، سبحان اللہ، کیسے سنوار دیا۔ ریت کے ذروں کی مانند وہ بکھرے ہوئے تھے، کوئی وقت نہیں تھی، بے وقت تھے وہ لوگ، لیکن وہ بے وقت لوگ جو کہ ریگستان کے صحرا میں پڑھے ہوئے تھے، رسالت کے سورج نے ان کو ہدایت کا چراغ بنا دیا، جگمگا دیا، ان کو پوری زمین چمک اٹھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نسلوں میں یا نیشنز میں کئی زمانے بعد ایک ایک ہیرو ملتا ہے، انہی نسلیں اور نیشنز اور قومیں، ان میں 100 سال میں، 200 سال میں، 300 سال میں کوئی ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جس کو وہ لوگ اپنا ہیرو بناتے ہیں، لیکن یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ پوری عرب قوم ہیرا بن گئی، ہیروز، پوری کی پوری نسل، نیشنز آف ہیروز آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرب کے سارے لوگ، آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، سارے کے سارے ہیروز ہیں دیکھا جائے تو۔ ایک ہی وقت میں، بیک وقت، اتنے سارے لوگ پیدا ہو گئے جن کو ہم ہیروز بنا سکتے ہیں، ہمارا آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ ہماری اسلامی ہسٹری، ہماری اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ہمارے ان صحابہ کے واقعات پڑھیں ذرا اور سنائیں لوگوں کو، یہ ہیروز تھے ہمارے، یہ ہمارے آئیڈیلز تھے، اور آج بھی یہی ہمارے آئیڈیلز ہونا چاہیے۔ تو پوری وہ جو عرب کی سرزمین تھی وہ ہیروں سے جگمگا اٹھی، یہ ہمارے ویسے بھی ہیروز بن گئے، اور وہ ذاتی طور پر بھی واقعی وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا تھے، ہر ایک کے اندر بہترین کوالٹی۔ اس قرآن نے ان کو ایسے جگمگا دیا کہ وہ چمک اٹھے اور پوری دنیا پر چھا گئے، پوری دنیا کی نگاہیں، نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ اس دین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے عمر بن خطاب کو عمر فاروق بنا دیا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا کام انجام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے، اور یہی میتھڈالوجی آپ نے استعمال کی، اور پھر اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا گیا، یہ طریقہ کیا تھا، یہ جو آپ نے پوری عرب کی سرزمین جو ہے چمکا دی اور ان کو ہیرو بنا دیا آپ نے، اور وہ ہیروں کی طرح چمک اٹھے اور پوری سرزمین عرب اس سے چمک اٹھی، تو طریقہ کیا استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھا جائے تو آپ کی جو سب سے زیادہ محنت آپ نے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر کی اور کس فیلڈ میں آپ نے کی؟ تو یہ جو ریسورسز کی بات کی تھی ہم نے، کہ آپ نے نہ بلڈنگز بنائی، نہ آپ نے ساز و سامان جمع کیا، نہ آپ نے کوئی مونیومنٹ بنائے، نہ آپ نے کوئی پیسہ جمع کیا، آپ نے سب سے زیادہ جو کام کیا اور محنت کی اور جس چیز پر آپ نے دھیان دیا وہ تھا ہیومن ریسورسز۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر لوگ تیار ہو جائیں تو بڑے سے بڑے کام پھر آسان ہو جاتے ہیں، یہی وہ لوگ تھے جو تیار ہوئے، جس کی بنا پر پھر ان لوگوں نے ایران، روم اور سب الگ الگ ملکوں کو فتح کیا، یہی وہ لوگ تھے جو دین کے داعی اور مبلغ اسلام بن کر پوری دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچے۔ تو لوگ تیار ہو جائیں تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر لوگ ہی نہ ہو تو کام کیسے ہوگا؟ اور ہم یہی چیز پر دھیان نہیں دیتے، ہم لوگ تیار نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توجہ اسی بات پر دی، آپ نے کوئی اور کام نہیں کیا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں یا بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، تو ان لوگوں نے بلڈنگز بنائی، روڈز بنائے، شہروں کی تعمیرات میں اپنا وقت لگایا اور صرف کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن ریسورسز پر زیادہ دھیان دیا کہ لوگ کس طرح سے تیار ہوں، افراد کس طرح سے تیار ہوں، اور آپ نے ان کی تربیت اور ترقی پر بہت زیادہ دھیان دیا، جیسے کہ جو آپ کے چار طریقے بتائے گئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم یہی چار طریقے اپنائیں، کیونکہ قرآن کا مزاج ہی سننے والا ہے، قرآن ہدایت قرآن سے انہی لوگوں کو ملتی ہے تو اس کو سنتے ہیں، اب دیکھیں آنکھوں سے پڑھنے کا کام تو یہ ان کے لیے ہے جو ذاتی عبادت کے لیے، ذاتی فائدہ کے لیے اور اس کے اجر کے لیے، لیکن ہدایت اگر حاصل کرنی ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے تو اس کے لیے سننا سنانا پڑے گا قرآن کو، یتلو علیہم، اور اللہ کے رسول نے یہی تو کام کیا نا. سب لوگوں نے قرآن کیا پڑھا تھا ڈائریکٹ یا کیا کیا آپ بتائیں؟ کس سے سنا آپ لوگوں نے قرآن، اور کیا طریقہ کار تھا کہ لوگ آتے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر قرآن کی آیت تلاوت فرماتے، ان کو سکھاتے، ان کو حفظ کرواتے، ان کو یاد کرواتے یا قرآن کی آیت تلاوت کرتے؟ یہی طریقہ کار تھا. تو قرآن کا مزاج ہی سننے اور سنانے والا ہے. اس سے ہدایت انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جو سنیں گے. جب ایک ساتھ بیٹھ کر سنتے ہیں تو اس کا ماحول، اس کا اثر، اس ماحول کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. پھر مزاج ملنے لگ جاتے ہیں، مزاج بننے لگ جاتا ہے، پھر سملیرٹیز آپس میں آ جاتی ہیں، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، پسند ایک جیسی ہو جاتی ہے، سوچ ایک جیسی ہو جاتی ہے، پھر برائیوں سے نفرت ایک ساتھ پیدا ہوتی ہے، اچھائیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں لوگ، ایک جیسے مزاج بنتے چلے جاتے ہیں، ایک جیسی سوچ بنتی چلی جاتی ہے. تو یہ ساتھ بیٹھ کر سننے کا ہی اثر ہوتا ہے قرآن کا. جب تک ساتھ بیٹھ کر سنیں گے نہیں وہ کام نہیں ہو سکتا. اور افسوس کی بات آج یہ ہے کہ آج ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. یعنی یہ جو افراد کو تیار کرنے کا کام ہے، یہ جو میتھڈالوجی ہے، یہ جو چار طریقے ہیں، اس پر آج ہم توجہ نہیں دیتے. اگر ہم یہ چار کام کریں تو آپ دیکھیں بڑے سے بڑا کام ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے. یہ جو لوگوں کی تیاری ہے، جو لوگوں کا ذہن بنانا ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے، ان کی تربیت اور تزکیہ کرنا ہے، ہیومن ریسورسز ڈیولپ کرنے پر ہم زیادہ توجہ دیں. آج ہم اس پر توجہ نہیں دے پاتے اور اسی بنا پر آج ہم نقصان اٹھا رہے ہیں امت مسلمہ. تو آج ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ ظاہری چیزوں پر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں. فینسی گیجٹس ہم دیکھنے ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں، ہم فینسی چیزیں جمع کرنے لگتے ہیں، اس کی ہمیں بہت خواہش ہوتی ہے. یعنی ہارڈ ویئر تو ہم جمع کر لیں گے لیکن سافٹ ویئر نہیں ہوتا تو پھر کیا فائدہ آپ بتائیں؟ مین تو یعنی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں چاہیے نا. یعنی ہمارے پاس مواد تو بہت اچھا ہے، ہمارے پاس وہ تربیت اور طریقہ تعلیم وہ سب موجود ہے، لیکن اس کو اپلائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لوگ تیار نہیں ہو پا رہے ہیں. ویسے تو ہمیں ویسے لوگ تیار کرنے ہیں. ہم ڈونیشن دے دیتے کہ اچھا لو جاؤ مسجد بناؤ، لو جاؤ مدرسہ بناؤ، لیکن صرف ڈونیشن دینے سے کام نہیں چلے گا نا، خود بھی عمل کرنا پڑے گا. اور ان مدرسوں میں، ان مسجدوں میں تو لوگ بھی چاہیے نا، پڑھنے کے لیے اور لکھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ ویسے لوگ چاہیے. ٹیچرس کی بھی ضرورت ہے، اسٹوڈینٹس کی بھی ضرورت ہے. تو صرف مسجدوں کے لیے چندہ دے دینا اور جمع کر دینا یہ کوئی بڑی بات، اصل چیز ہے افراد تیار کرنا. ان مسجدوں میں آنے کے لیے افراد تیار کریں، افراد. وہ جیسے آتا ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو بعضوں کا جوش اور جذبے میں ہم ویسے تو دوسرے بہت سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کو مستقل مزاج لوگوں کی ضرورت ہے، جن کے اندر مداومت ہو، جن کے اندر پختگی ہو، جو چھوڑ کر جانے والے لوگ نہ ہوں. اب دیکھیں بعضوں کا جوش اور جذبات سے اور چند نعرے لگانے سے تو بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے. ایسے افراد نہیں چاہیے. ایسے افراد کیا ہوں گے؟ ذرا سی مشکل آئیں گی تو اسکیٹرڈ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، وہ مشکلات میں ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے. اسلام کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو مشکل وقت میں ڈٹے رہیں، جمے رہیں، جو پیچھ پھیر کر بھاگنے والے نہ بنے، منافقین نہ. کیونکہ اس کی اگلی سورت جو منافقین ہی کے بارے میں، بہترین کمبینیشن ہے آپ دیکھیں صورتوں کا، جو صورتوں کو جمع کرنے میں، ان کو ترتیب دینے میں جو بات کا خیال رکھا گیا، جو نسبت ہے اس پہ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کے کو کئی لمحے لگ جائیں، کئی وقت درکار ہے اس کے لیے. اس کی حکمتوں پر اگر آپ کتنا بھی سوچیں، کتنا بھی غور کریں تو وقت کم پڑنے لگے ہمارے پاس. ہر صورت کی جو ترتیب ہے اس کی آپ حکمت پر غور کریں. اسی صورت کے بعد سورہ منافقون ہے. تو بہرحال مسجدوں کے لیے ڈونیشن دے دینا تو بڑا آسان کام ہے، لیکن اس کے بعد عمل کرنا اور لوگوں کو ان مسجدوں میں لے آنا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ پروسیس ہے، یہ تعلیم اور تربیت اور تزکیے سے ہوگا. آج مسجدیں تو جگہ جگہ گلی گلی کھلی مل جائیں گی آپ کو، لیکن کیا ان مسجدوں میں اتنے نمازی ہیں؟ کیا مسجدوں میں ایک صف بھی کمپلیٹ ہوتی ہے؟ کیا آج مسجدیں آباد ہیں یا ویران ہیں؟ تو یہ کام کیسے ہوگا؟ سننے سنانے سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا اور امت کو بھی ترغیب دی. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ سیکھنا اور سکھانا سننے اور سنانے سے ہی تو ہوگا نا. اور جب ساتھ مل کر بیٹھیں گے، یعنی تعلیم اور تعلم کا یہ کام جاری رہنا چاہیے. مجلسیں منعقد ہوں اس طرح کی. قرآن کا مزاج ہی سننے والا ہے، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی لوگوں نے سنا اور لوگ تیار ہوتے چلے گئے. لوگوں کے کانوں نے سنا تو یہ کانوں سے سننے والی کتاب ہے. آنکھوں سے پڑھنے والی اس کی جو صفات ہے وہ ذاتی عبادت ذاتی اصلاح کے لیے ہے، اور ہدایت کے لیے سننا اور سنانا ضروری ہے۔ ہدایت ملتی ہے سننے سے، اس کی تاثیر سننے والی ہے۔ لوگ آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، زندگی میں مماثلت پیدا ہونے لگتی ہے، اختلافات دور ہوتے ہیں، پسند ناپسند ایک جیسی بن جاتی ہے۔ جب اکٹھے بیٹھ کر قرآن سیکھتے ہیں اس کا لطف، اس کا مزہ اور اس کا اثر ہی دوسرا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، پہلے زمین کو زرخیز بنانا ہوگا تاکہ وہ اس کتاب کی حکمت کا بوجھ اٹھا سکے۔ تعلیم حکمت اور تعلیم کتاب، تزکیہ نہیں ہوا تو پھر یہ سب بیکار ہے۔ آج آپ دیکھنے کہ علم تو بہت لوگ حاصل کر رہے ہیں، بہت سے لوگ علامہ بن گئے ہیں، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی الگ 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 علامہ اور عالمہ ہیں، لیکن کیا آج ویسے افراد تیار ہیں؟ آج اختلافات بہت زیادہ ہیں، اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے عالم بہت اچھے ہیں جن سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، تم کہتے ہیں تمہارے عالم بہت اچھے ہیں جن سے تم نے حاصل کی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے یعنی شخصیت پرستی میں لگا ہوا ہے۔ ایسے لوگ نہیں درکار اسلام کو، اسلام کو ایسے لوگ چاہیے جو ذاتیات سے ہٹ کر پوری امت کے لیے، امت کے فائدے کے لیے کام کرنے والے بنے، ایک اللہ کے لیے جڑنے والے بنے، ایک نبی کی اطاعت کرنے والے بنے، اور ایک قرآن کی تعلیمات کو ماننے والے بنے۔ فرقہ بندی نہیں چاہیے آج اسلام میں۔ تو علم کے انبار تو لوگوں نے حاصل کر لیے، علم حاصل کر لیے، لیکن علم کے جو اصل چیز ہے تزکیہ، حکمت، وہ ان کے اندر نہیں آ سکی۔ تو آپ دیکھیں کہ علم تو بہت آ جاتا ہے لوگوں کے پاس، لیکن ایسا علم نہیں چاہیے جو آپس میں اختلافات پیدا کرے۔ یعنی دین آئے گا تو نیتیں خود بخود درست ہو جائے گی، آپس کے تعلقات خود بخود بہتر ہوں گے، اور یہ سب چیزیں تربیت اور تزکیے سے آئے گی۔ تقویٰ جب تک نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے، مجھے ایسا بنا دے جو تجھے پسند ہو۔ جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واستنعتک لنفسی، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا ہے موسیٰ، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا، یعنی تجھے میں نے اپنا خاص بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا ایسا خاص بندہ بنا لے، مجھے وہاں فٹ کر دے اللہ تعالیٰ جہاں تجھے مطلوب ہے، جہاں دین کی ضرورت ہے میری، مجھے وہ کام سکھا دے۔ اگر اے اللہ تعالیٰ مجھ سے جھاڑو دینے کا کام بہت اچھا ہو سکتا ہے، ڈسٹنگ کا کام اچھا ہو سکتا ہے، تو میں وہ بن جاؤں۔ اور اے اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کہیں تقریر کرنے کا کام اچھا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر فٹ کروا دے۔ اور اگر مجھے کہیں ایڈمنسٹریشن میں کام میں زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر فٹ کروا دے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہر ایک کو، ہر پرزے کو اپنی اپنی جگہ فٹ ہونا پڑے گا، تبھی تو گاڑی چل سکے گی نا، تبھی تو گھڑی چل سکے گی۔ اگر ہر کوئی چاہے کہ اسٹیئرنگ پر سامنے آ جائے، ہر پرزہ یہ چاہے، تو اسٹیئرنگ پر سارے پرزے آ جائیں گے تو گاڑی چل نہیں سکے گی۔ انجن تو دکھائی نہیں دیتا نا کسی کو، انجن کے اندر جو پرزے ہوتے ہیں وہ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ تو ہر جگہ جو اپنی جگہ چیزیں فٹ رہے گی تبھی کام ہو سکے گا نا۔ تو اب ہم میں سے ہر کوئی فرنٹ پر سامنے آنا چاہے گا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر یہ صلاحیت اچھے سے، اگر مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں دین کا کام، قرآن پڑھانے کا کام زیادہ اچھے سے کر سکتی ہوں، تو جب بھی قرآن کی تعلیم دے، اگر انفرادی طور پر دے رہے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، اجتماعی طور پر کسی کے ساتھ جڑ کر اور مل کر کام کر رہے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ بس جیسے بھی بن پڑے یہ کام ہمیں کرنا ہے، لیکن پہلے خود تربیت اور تزکیہ اپنی خود کی ذات کا، اور وہ دعا ہمیشہ خاص طور سے اپنے لیے لازم کر لیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نفس، اپنے نفس کا، اپنی ذات کا تقویٰ عطا کر دے، کیونکہ تقویٰ دینے والا، نفس کو پاک کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور وہ اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے رہنمائی عطا کر، مجھے ہدایت دے، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتی ہوں، تقوی کا سوال کرتی ہوں، درگزر کا سوال کرتی ہوں، اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ تو یہ ساری دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں، کیونکہ اپنی ذات سے ہٹ کر جب تک ہم، یعنی اپنے ذات کے خول سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ جو انا کو ہم جب تک نہیں ہٹائیں گے، تزکیہ نہیں ہو سکتا، یقین جانیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کو اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، لگا دینا ہے، کھپا دینا ہے، یہ چار کام ہمیں خود بھی کرنے ہیں اور دوسروں سے بھی کروانے ہیں۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا کہ ہر 20 گھر میں سے ایک گھر مدرسہ تھا، اور مدرسے کا مطلب یہ نہیں کہ پراپر مدرسہ، بس اس گھر میں اسلام کی تعلیمات ہوتی تھیں، تعلیمات دی جاتی تھیں، قرآن پڑھنا اور پڑھانا سکھایا جاتا تھا۔ قرآن کے حافظ ہی نہیں تھے وہ لوگ، قرآن کو سمجھنے والے تھے۔ تو جب بھی قرآن پڑھائیں آپ کہیں پر بھی، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے اور یہ موقع نصیب فرمائیں کہ آپ قرآن پڑھانے والے بنے، تو کبھی بھی آپ دیکھیں کہ اس کو سمجھائے بغیر نہ پڑھائیں۔ صرف تلاوت سے نہیں ہو سکتا، باقی ساری چیزیں بھی ساتھ میں ضروری ہے، تلاوت بھی ضروری ہے، ترجمہ تفسیر بھی ضروری ہے، تزکیہ اور تربیت بھی ضروری ہے، حکمت بھی ضروری ہے کہ کون سے موقع پر کون سی بات کی جائے، کیسے بات کی جائے، یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ جب مضبوط بنیاد ہو تو ہی عمارت بنتی ہے، کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ خشت دراصل پکی اینٹ کو کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اینٹ کب بنتی ہے، مٹی سے، جب اس کو آگ پر پکایا جاتا ہے۔ اب ایک بھربری ریت کی مٹی لیں اور کسی چیز پر ماریں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ شیشہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ کسی کو لگ سکتی ہے، نہ کسی کو تکلیف دے سکتی ہے وہ مٹھی بھر ریت۔ لیکن اسی ریت اور اسی مٹی کو اگر آپ آگ پر پکائیں تو وہ اینٹ بن جائے گی۔ اب اس اینٹ کو آپ کسی چیز پر ماریں، سامنے والی چیز ٹوٹ جائے گی۔ تو ہم امت مسلمہ میں جب تک ہم بنیان مرسوس نہیں بنتے، ہم ایک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہماری تربیت نہیں ہوتی، تزکیہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کتنی بڑی بات ہے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، اپنے آپ کو پہلے گزارنا ہے اس پروسیس سے، وہ تزکیے سے، تربیت سے، اپنی انا کو مٹانا ہے، اپنی انا کو خاک میں ملانا ہے۔ یہ جو میں پنا ہے کہ میں بڑی، میں سب سے پہلے، میں سب سے آگے، میں کون سی کرسی پر فٹ ہوتی ہوں، مجھے یہاں بیٹھنا چاہیے، مجھے وہاں نہیں، تو یہ سب میں کو ہٹانا ہوگا۔ کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ جب ہم پکیں گے تو تبھی تو کوئی چیز کام کی ہوگی نا۔ ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اگر ایسے کچے پکے لوگوں کو لے لیا ساتھ میں ہم نے، اور ایسے ہی جو تھوڑ دلے لوگ ہیں، جو جذباتی لوگ ہیں، کہ ایک آواز پر آنے والے لوگ، جمع ہونے والے لوگ، نعرے لگانے والے لوگ صرف، کہ اچھا آپ حکم تو دیں، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، جو کہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، ایسے لوگ جن کی تربیت نہ ہوئی ہو، جن کا تزکیہ نہ ہوا ہو، جنہوں نے قرآن نہ خود پڑھا ہو نہ کبھی پڑھایا ہو، ایسے لوگوں سے تعمیر نہیں ہو سکتی، کوئی عمارت کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ عمارت کی بنیاد ہم کو رکھنی ہو تو اس کے لیے ہمیں ویسے مضبوط لوگ چاہیے، تزکیہ اور تربیت کیے ہوئے لوگ چاہیے۔ اور یہی پروسیس تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی طریقہ کار تھا، آپ نے یہی پروسیس سے گزارا صحابہ کرام کو، اور آج انہی کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا الحمدللہ۔ آج جہاں کہیں بھی اسلام ہے، یہ وہ امیین تھے، یہ وہ لوگ تھے جو خالص ذہن والے لوگ تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اللہ کی کتاب کے حوالے کر دیا اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا۔ یہاں تک کہ ان کو جو حکم آیا، جب شراب کا حکم آیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ابھی ایک گھونٹ تو پی لینے دو، کیونکہ بعض صحابہ تک صحابہ کے ذریعے بات پہنچی۔ جب صحابہ نے ان لوگوں کو بتایا کہ ہم نے سنا ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم آ چکا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہم کو کیا پتا تم سچ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو، ابھی ہم ایک پیک تو لے ہی لیتے ہیں۔ انہوں نے وہ صحابہ پر یقین کیا، سننے والوں سے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو قرآن کی تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اعتماد تھا، توازن تھا، اعتدال تھا۔ تو آج ہمارے اندر بھی اعتماد ہو، توازن ہو، اعتدال ہو، اپنے ہی مسلمان بھائی پر ہم کو یقین نہیں ہوتا ہے، ہم اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، جب تک پیدا نہیں کریں گے ہم ویسے تیار نہیں ہو سکتے، جن کے ہم کو وہ عمارت تیار کرنی ہے، ہم کو بنیاد بننا ہے۔ اگر ہم کو بنیاد بننا ہے تو ہم کو اپنے آپ کا پہلے تزکیہ کرنا ہوگا، تربیت کرنی ہوگی، اور لوگوں کی بھی تزکیہ اور تربیت کرنی ہوگی ہم کو، تبھی یہ عمارت تیار ہو سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہاں پر یہ جو چار طریقے کار بتائے گئے ہیں، ہم وہ چار طریقے کار سے کام انجام دینے والے بنیں۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ ہم نے اس میں جو چیزیں شامل کی ہیں، آپ دیکھیں یہ نہیں کہ اب جب یہ قرآن ختم ہو رہا ہو، یہ تکمیل تک پہنچ رہا ہو، تو آپ کہیں کہ لو الحمدللہ ہم نے تو قرآن کمپلیٹ کر لیا، ہم نے تو 30 پاروں کی تفسیر، ترجمہ، تجوید سب پڑھ لی۔ آپ پہلے اپنا کردار دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کیا آج سے 3 سال پہلے کی میری جو زندگی تھی کہ آج سیم وہی ہے؟ آج سے 3 سال پہلے جیسے مجھے غصہ آتا تھا، جیسے میرے اندر حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، یہ برائیاں تھیں میرے اندر، یہ بات بات پر لڑنے کی جو میری عادت تھی، یہ بات بات پر میں جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی، کہ آج بھی میرے اندر موجود ہے وہ؟ اگر یہ سب موجود ہے تو آپ کا قرآن کمپلیٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ را مٹیریل ہی رہا، ابھی اس پر کوئی کام نہیں ہو سکا۔ ہاں اگر آپ کی عادتیں تبدیل ہو گئیں، آپ نے اپنی عادتیں چینج کر لیں، یا قرآن نے آپ کو بدل کر رکھ دیا، یا قرآن نے آپ کو واقعی میں تراش کر ہیرا بنا دیا، تو سمجھے الحمدللہ اب بات کہیں پہنچی ہے، سمجھیں اور یہ شروعات ہے۔ تو اپنی ذات پر غور کریں، اپنا احتساب کرنے والے بنیں کہ 3 سال میں میں نے کیا سیکھا، اپنے آپ کو کس طرح سے بدلا، میری زندگی میں چینج آیا نہیں آیا، میری جو پرائیورٹیز تھیں، کن چیزوں کو مجھے اہمیت دینا ہے اور کن چیزوں کو مجھے غیر اہم جاننا ہے، کیا مجھے ان کو ڈفرینشیٹ کرنا آیا نہیں آیا، کیا میں ابھی بھی غیر اہم چیزوں کو اہمیت دیتی ہوں اور اہم چیزوں کو غیر اہم بنا دیتی ہوں۔ پھر جو دوسروں کی رسپیکٹ ہے، کہ میں پہلے جس طرح سے سب لوگوں کا مذاق اڑاتی تھی، یا دینداروں کا مذاق اڑاتی تھی، یا جماعتوں کا مذاق اڑاتی تھی، تو کیا کہیں آج بھی میں وہی تو نہیں کرتی ہوں؟ یہ سب تبدیلیاں میرے اندر آنی چاہیے۔ درگزر کی صفت میرے اندر آنی چاہیے. معاف کرنے کا جذبہ, دل کو بڑا کرنا, یہ سب قرآن بدل دیتا ہے. قرآن جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا, جنہوں نے دل سے قرآن پڑھا ہے, جنہوں نے واقعی میں اس کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھائے, یقین جانیے پھر وہ اس طرح سے بدل لیتے ہیں اپنے آپ کو. ہاں جو منافقین ہوتے ہیں وہی بدل نہیں پاتے, ان کی صرف لپ سروس ہوتی ہے, وہ صرف ان کے زبان کے دعوے دار ہوتے ہیں, وہ کردار کے غازی نہیں ہوتے, وہ صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں. تو ہم کو خود اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ میں صرف لپ سروس تو نہیں دے رہی ہوں لوگوں کو کہ ہاں میں یہ کر لوں گی میں وہ کر لوں گی, یا میں نے اپنے آپ کو اندر سے بدلا ہے. تو یہ قرآن بدل کر رکھتا ہے, جیسے کہ صحابہ کرام کو اس قرآن نے بدل دیا تھا اور دنیا کا پیشور امام بنا دیا. آج ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں تاکہ ہم بھی دنیا کے پیشوا اور امام بن سکیں انشاءاللہ. اور نا امید تو نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور انہیں کامیابی نصیب فرماتا ہے. اور اگر دنیا میں ناکام ہو تو بھی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس تو ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. بس کوشش اور اپنی نیت کو خالص کر کے کوشش کرنا شرط ہے, وہ کام ہم کرتے چلے جائیں. اور میتھڈالوجی ہماری یہی ہو کہ تلاوت کتاب, تعلیم کتاب, تزکیہ اور حکمت انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ کام کرنے والا بنائے, اور اس کام کو آسانی سے ہمیں دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.